الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. تو فاردو ان لوگوں نے اعراض کیا یعنی سبا والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی یعنی اتنی اچھی باڑیاں اتنے سارے پھل اتنا خوش و خرم موسم اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے رب کی شکر گزاری سے اعراض کیا تو ہم نے ان کے اوپر عرم کا سیلاب بھیجا. یہ عرم کیا چیز ہے؟ تو عرم کے سلسلے کے اندر ایک قول یہ ہے کہ جو پانی کو روک دے جس کو ہم ڈیم کہتے ہیں. ایسے لفظ عرم شدت اور سختی کے معنی کے اندر آتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عرم ایک وادی کا نام ہے. چنانچہ جو پانی تعمیر کر کے روک دیا گیا تھا دوسرے وقت کے واسطے وہی پانی کا ڈیم ٹوٹ گیا اور پوری وادی پانی سے بھر کر کے غرق ہو گئی. ان کی باڑیاں اموال سب غرق ہو گئے. وبدلناہم اور جو عمدہ قسم کی باڑیاں ان کی ختم ہو گئی تو اس کے بدلے کے اندر دوسری دو قسم کی باڑیاں آئی. کیسی؟ ذواتی اکل خمط جس کے اندر کڑوے پھل ہوئے کھٹے کڑوے پھل ہوئے اور جھاؤں کے درخت ہوئے پیلو کے درخت ہوئے یا بیری کے درخت وشیء من سدر قلیل جس بیری کے اوپر تھوڑے سے بیر آتے ہو زیادہ بیر جس بیری کے اوپر نہ آتے ہو یا ایک صرف گٹھلی ہو اور اس کے اوپر گودا نہ ہو بہت معمولی جیسے چینی بور آتے ہیں وہ تو اس میں صرف اوپر وہ چھلکا ہوتا ہے باقی اندر گٹھلی بڑی ہوا کرتی ہے. اس طرح جو شاندار باڑیاں تھی تو اس کی جگہ پر باری سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کے بعد اس پورے علاقے کو خاردار بنا دیا کانٹے والا خاردار کہ جہاں پر کوئی مزے کے پھل نہیں جہاں پر کوئی جو ہے لذت والے پھل نہیں بلکہ وہاں پر جو ہے صرف اس طرح کی بے فائدہ چیزیں اگ گئی جس کو جانور بھی کھانا گوارا نہ کرے. تو گویا کہ سر سبز شاداب علاقہ نافرمانی کی وجہ سے ویرانی کا شکار ہو گیا. ذالک جزیناہم یہ جو ہم نے ان کو سزا دی وہ ان کی ناشکری کی وجہ سے اور ناشکروں کو اسی طرح کی سزا دی جاتی ہے. چنانچہ اس سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا انسان دنیا میں اللہ کی اطاعت کرے اللہ کی معصیت کرے تو اس کا اثر دنیاوی نعمتوں کے حصول اور زوال پر بھی پڑتا ہے. یعنی اطاعت کی برکت سے نعمتوں کا حصول اور اطاعت کو ترک کرنے کی وجہ سے نعمتوں کا زوال تو دنیا کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو سبا کے کفار یا عام کفاروں کا یہی حال ہے کہ ایسے ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا عطا فرما دیتے ہیں. اب مومنین جو گناہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ تو ان کے نیک اعمال کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نیک اعمال کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے مکفرات ذنوب ہے نماز, یعنی گناہوں کو معاف کرنے کا باعث. تو مومن کے حق کے اندر تو اس کی نیکیاں اس کے لیے مکفرات ذنوب ثابت ہوگی, جبکہ کافر جو ناشکری کرتے ہیں تو ان کے گناہ محفوظ رہتے ہیں, کیونکہ ان گناہوں کو زائل کرنے والی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت یہ بھی تھی سبا والوں کے اوپر کہ ملک شام ان کو تجارت کے لیے جانا آنا رہتا تھا. تو اس زمانے کے اندر جو سفر ہوا کرتا تھا وہ سفر بہت مشقت بھرے سفر ہوتے تھے, کیونکہ جانوروں پر جانے کا, توشہ بھی لے کے چلنے کا, پانی بھی مسجدوں میں بھر کے لے کر کے چلنے کا, سخت گرمی دھوپ اور خیموں کے اندر رہنے کا, جنگلات میں پڑاؤ ڈالتے ڈالتے جانے کا. تو ان کا سفر بامشقت تھا. باری سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سفر کی سہولتوں سے مالا مال فرمایا. کیسی سفر کی سہولتیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سبا یمن سے لے کر کے ملک شام تک میں 4,700 کے قریب دیہات تھے, چھوٹے چھوٹے چھوٹے, اور ان دیہاتوں کی ترتیب بڑی عجیب اور نرالے انداز کی تھی کہ ایک آدمی سبا سے روانہ ہوئے تو چند قدم چلے کہ ایک گاؤں آئے, پھر چند قدم چلے دوسرا گاؤں آئے, اس طرح آرام کرتے. پھر گاؤں آئے گا تو وہاں پانی کا انتظام, کھانا مل جائے گا, سب چیزیں مل جائے گی, صرف پیسے لے کر کے چلو, جہاں ضرورت پڑے خریدو اور کھاؤ. تو توشہ اٹھا اٹھا کے لے جانے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی. تو یمن سے ملک شام تک پورے راستے کے اوپر گاؤں آبادیاں آتی رہتی تھی, جس کی وجہ سے جہاں پر بھی قیام کرنا ہو وہاں اطمینان کے ساتھ قیام ہو سکے, کھا پی سکے, آرام کر سکے, جنگل میں پڑاؤ ڈالنا نہ پڑے, چور گنڈے لٹیروں کا ڈر ہو, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ چیز بھی ان کو چوبھی, یہ نعمت بھی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ, اور ہم نے ان سبا والوں اہل یمن, وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, اور ان بستیوں کے درمیان جس کے اندر ہم نے برکت رکھی تھی, مراد ملک شام. قرآن ظاہرہ, بہت ساری بستیاں ہم نے بنائی تھی, متصل ملی ملی. تو بات کہتے ہیں کہ مجموعی گاؤں 4,700, اس میں سے 700 گاؤں راستے کے اوپر آتے تھے, اور بات کہتے ہیں کہ 4,000 دیہات الگ الگ اور 700 دیہات راستے کے اوپر واقع, اس طریقے سے ترتیب تھی. وقدرنا فیہ السیر, اور ہم نے ان کے لیے مسافت کو ایسے انوکھے سفر کی مقدار کے اعتبار سے مرتب کیے تھے کہ اس کے اندر ان کے لیے بڑی آسانیاں تھی. چنانچہ صبح میں چلتے تو ایک گاؤں میں جا کے دوپہر کا خیلولہ کرتے, دوسری بستی میں رات کا آرام کرتے, اسی لیے کوئی سامان ساتھ میں اٹھا اٹھا کر کے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. گویا کہ ہر آدھے دن کے اوپر سفر کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کر دی تھی. آدھا دن چلے ایک گاؤں, پھر آدھا دن چلے دوسرا گاؤں, ہر قدم پر ایک گاؤں آتا تھا. مقدرنا فیہ السیر, اس کے اندر ہم نے چلنے کے لیے منزلیں ان کے لیے مقدر کر دی تھی. کا سیرو فیہا لیالیا وایام نامنین, کا چلو ان راستوں کے اندر راتوں کو بھی اور دنوں کو بھی چین اور اطمینان کے ساتھ. دیکھو ایام کے مقابلے میں لیل کو مقدم کیا گیا, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بظاہر رات ہی کا سفر پر خطر ہوا کرتا ہے, تو جو پر خطر سفر وہی اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا, تو دن میں تو بدر جو اولا آسانی ہو جائے گی. دوسرا ہے کہ حدیث میں آتا ہے رات کو زمین لپیٹی جاتی ہے, اسی لیے رات کو سفر کی حدیث میں ترغیب آئی. آپ ریاض الصالحین میں حدیث پڑھ چکے, علیکم بالدلجا, رات کو سفر کرو اس لیے کہ زمین اس کے اندر لپیٹی جاتی ہے. آمنین دشمن کا خوف نہیں, درندوں کا خوف نہیں, مشقت کا کوئی خطرہ نہیں. چنانچہ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآیات لكل صبار شکور. اب ان کو ایسا راحت والا آرام والا سفر میں مزہ نہیں آیا کہ یہ کیا سفر, ہر قدم چلو گاؤں آوے, کھانا ملے, راحت ملے, آرام ملے. سفر تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں تھوڑی بہت مشقت بھی ہو, تو سفر میں ذرا مزہ آتا ہے. سامان اٹھا کے لے کے جانے کا, کھانا نہ ملے ذرا بھوک لگے, پھر خوب کھانا ملے اور ہم کھاوے, بھوک لگے, پیاس لگے, ایسا تھوڑا بہت مشقت والا سفر ہو تو وہ سفر سفر کہلوائے. اسی لیے ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ دعا کی, درخواست کی, اے اللہ فقالو کہنے لگے یہ سبا والے کہ ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان میں دوری پیدا فرما دیجئے. یعنی یہ جو ملک شام تک کا سفر ہے وہ سب جنگلی راستہ بنا دیجئے تاکہ ذرا سفر لمبا ہوئے اور قافلے چلے, ذات پانی لے کر کے چلے اور جو ہے ہم ایک شان بان سے نکلے تو ہو کتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے, کتنا بڑا سامان لے کر کے جا رہا ہے, تاکہ اس طرح کے فقیروں کو دکھلاوے بھی کہ دیکھو دیکھو یہ کتنے عالیشان لوگ نکل کے جا رہے ہیں. ایک ہے کہ ایک آدمی چھوٹی گاڑی لی اور نکل گیا, اور دوسرا یہ کہ دو چار ٹالی ٹیمپو سامان بھرے اور ہاؤ ہاؤ کر کے جو ہے جا رہے ہیں. ایک ہے کہ آدمی چپ چاپ بجنے گیا اور ایک پورے گاؤں کو خبر ہو رہی ہے, اخبار میں بھی آ رہا ہے اور لوگ ملنے جا رہے ہیں, پھول ہار پہنا رہے ہیں, لفافے دے رہے ہیں, ایئرپورٹ تک جو ہے لگژری بھر کے چھوڑنے جا رہے ہیں, تو ایک شان نرالی ہوا کرتی ہے. یہ ان لوگوں نے کیا سبا والوں نے کہ ہم ذات توشا پانی سب بڑی مقدار میں لے کے نکلے خدام اور جانوروں کے ساتھ تاکہ سب کو ذرا دکھے کہ اچھا یہ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں, ایسا شان بان والا سفر ہونا چاہیے. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, وَظَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ, انہوں نے کفر ناشکری کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا. جیسے بنی اسرائیل کو وہ منسلوا کھانے کا ریگن بٹا کے کھانے کے ہوئے, سیدھا سیدھا کھاتے رہنے کا ٹائم بھی ٹائم ملے دو, تو اس طرح ان لوگوں نے بھی ایسا ہی معاملہ کیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار فجعلناہم احادیث, ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا, یعنی ان کے اوپر ایسے زبردست عذاب آیا تو اس عذاب کے بعد ہلاک ہو کر کے یہ لوگ داستانوں میں گم ہو گئے, کہانی بن گئے. جیسے کوئی چیز آبادی بالکل ختم ہو جاتی ہے, کہ بھائی آبادی تو ختم لیکن اس کی کہانی اور اسٹوری دنیا میں چلتی ہے, باقی آبادی گئی. ومزقناہم کل ممزق, اور ہم نے ان کو مکمل تتر بتر کر دیا, متفرق کر دیا. چنانچہ ان کے سب قبیلے ادھر ادھر ہو گئے, سبا کا قبیلہ غسان ملک شام کی طرف چلا گیا, سبا کا قبیلہ اوس اور خزرج مدینہ کی طرف چلا گیا, خزاعہ تہامہ کی طرف چلا گیا, قبیلے عز امان کی طرف نکل گیا. اس طرح یہ دور دور علاقوں کے اندر منتشر ہو گئے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں جو لوگ بڑا صبر کرتے ہیں اور نعمتوں کے اوپر بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کیا ہوا کہ ابلیس نے جو ان کے بارے میں خیال کیا تھا, ابلیس کا گمان ان کے بارے میں بالکل صحیح اور سچا نکلا. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکلتے وقت پر کہا تھا نا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, تو اور یہ ہے کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ ان کے اکثر ناشکرے ہوں گے. ابلیس نے ان کے متعلق جو گمان کیا تھا کہ میں اکثر کو ناشکرا بنا ڈالوں گا، تو ابلیس کی بات بھی سچی نکلی کہ اس نے ان کی اکثریت کو ناشکرا بنا ڈالا. تو ابلیس کا ان کے متعلق جو خیال تھا وہ صحیح نکلا، سچ کر کے دکھلایا. فتبعو، لہذا ان سبا والوں نے ابلیس کی اتباع کی. اللہ فریقا من المؤمنین، ہاں ایک گروہ ایمان لانے والوں کا. کیا مطلب ایک گروہ ایمان لانے والوں کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے بعض امور کے اندر ابلیس کی اتباع کی، تو ظاہر بات ہے کہ ان مسلمانوں کو بھی تھوڑی بہت آخرت میں سزا بھگتنی پڑے گی، باقی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. اور بات کہتے ہیں کہ اللہ فریقا من المؤمنین، یعنی بعض مسلمانوں نے بالکل اتباع نہیں کی ابلیس کی. وما کان لہ علیہم من سلطان، ابلیس کو انسانوں کے اوپر کوئی غلبہ اور تسلط تھوڑا ہی ہے، بس وہ تو وسوسے ڈالنے کا کام کر سکتا ہے، وسوسے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک، مگر یہ کہ ہم اچھی طریقے سے جان لے رہے کہ کون آخرت کے اوپر کامل ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کے متعلق شک میں پڑا ہے. ربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کا رب ہر چیز کے اوپر نگرانی کرنے والے ہیں. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. یہ خطاب ہے قریش کے کفار کو، یا عام کفار کو خطاب ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان مکہ کے کافروں کو یا عام کافروں کو فرما دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو تم ان کو ذرا پکارو کہ وہ آوے اور تم لوگوں کی مدد کرے، ذرا ان کو آواز دو ان معبودوں کے ہاتھ میں ایک ذرے کے برابر وزن کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تم کو خیر پہنچا سکے، شر پہنچا سکے، نفع پہنچا سکے، نقصان پہنچا سکے. لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ذرے کے وزن کے برابر بھی آسمانوں اور زمین کے اندر نہ تم کو وہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، آسمان میں بھی نہیں زمین میں بھی نہیں، اور آسمانوں اور زمین کے اندر کسی طرح کی کوئی شرکت، پارٹنرشپ، سازاداری بھی نہیں ہے. وما لہم منہم من ظہیر، وما لہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان بتوں میں سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا تو کسی بھی بت نے اللہ تعالیٰ کی کسی طرح سے بھی مدد نہیں کی تھی، تو ان بتوں کی کوئی مدد بھی نہیں اور ان بتوں کا آسمان اور زمین کے اندر کوئی حصہ بھی نہیں. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. اب اس آیت میں دو بات بتلانی ہے. ایک یہ ہے کہ کفار کی شفاعت ہے ہی نہیں، یعنی کافر لوگ آخرت میں سفارش کر ہی نہیں سکیں گے اور کوئی کافروں کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا. تو جب سفارش ہی موجود نہیں تو سفارش کے نفع دینے کا کوئی سوال ہی نہیں، تو گویا کہ نفع کی نفی کر کے اصل شفاعت کی نفی ہو رہی ہے. کیونکہ شفاعت ہو، نفع ہو نہ نفع ہو کی بحث ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے وے بس اسی کی سفارش قابل قبول ہوگی. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کے اوپر سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ آپس کے اندر سوال کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا بات کہی, تو دوسرے لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ صحیح اور سچی بات کہی, اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر سب سے بڑے ہیں. اب یہ جو آیت کریمہ فرمائی حتی اذا فزع عن قلوبهم کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کون سی بات کہی, جواب میں کہا جاتا ہے کہ حق بات کہی, تو اس سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک, یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ملائکہ کے متعلق, جس کی مختلف روایتوں میں مختلف طریقوں سے توجیہ آئی ہے کہ جس وقت پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے تو تمام کے تمام فرشتے مدہوش ہو جاتے ہیں, پھر جب ان کو کچھ ہوش آنے لگتا ہے تو آپس میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں ملائکہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں, کوئی بھی حکم جاری فرماتے ہیں, تو تمام ملائکہ خشوع اور خضوع سے اپنے پر مارنے لگ جاتے ہیں, اور یہ پر مارنے لگنا اطاعت کاملہ کی علامت ہے, اور پر مارتے مارتے یہ مدہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ ہیبت اور جلال کا اثر دور ہو جاتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا, تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. دوسرے حضرات نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم اوپر سے اترتا ہے تو ایک ایسی آواز نکلتی ہے جیسے چکنے پتھر پر زنجیر کھینچی جاتی ہے. چکنا پتھر ہو ماربل کا گرینائٹ کا اور اس کے اوپر زنجیر کھینچی جائے تو کیسی آواز نکلتی ہے, بس اس آواز کے انداز میں اللہ تعالیٰ کا حکم جب نازل ہوتا ہے تب ایک خاص آواز ہوتی ہے. اس آواز کی وجہ سے فرشتے دہشت اور خوف اور رعب سے تھترا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگتے ہیں, سجدے میں گر جاتے ہیں. پھر جب یہ حالت ان کی دور ہو جاتی ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے اور اللہ کا کلام اتر چکتا ہے تو ایک دوسروں کو یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, تو اوپر والے فرشتے نیچے والے کو, نیچے والے اور نیچے والے کو, نیچے والے اور نیچے والے کو اوپر سے نیچے تک یہ بتلاتے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مقام موافق ہے, اور یہ حکم سب کو پتہ چل جاتا ہے. بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دونوں کے درمیان میں 570 یا 600 سال کا جو فاصلہ تھا تو اس میں وحی دنیا والوں سے بالکل منقطع اور بند رہی. اس مدت میں ملائکہ نے وحی کی آواز نہیں سنی, طویل عرصہ ایسا گزرا. چونکہ پہلے زمانے میں انبیاء تھوڑے تھوڑے وقفے سے آیا کرتے تھے اور یہ وقفہ بہت لمبا ہو گیا حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, تو ملائکہ کو بہت لمبے زمانے تک وحی کی آواز نہیں سنائی دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور فرشتوں نے آواز سنی وحی کی, تو فرشتے وحی کی آواز سنتے ہی یہ سمجھے کہ قیامت آ گئی, یہ سمجھ کر کے تمام ملائکہ بے ہوش ہو گئے. کیونکہ تمام آسمانوں کے اندر یہ بات مشہور کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوگی تو آپ کی بعثت قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو حضور کی بعثت ہوئی, وحی کا نزول ہوا, تو اس کو ملائکہ سمجھے, قیامت قائم ہو گئی اور سب ملائکہ بے ہوش ہو گئے. پھر حضرت جبرائیل امین شروع وحی کے اندر جس آسمان سے وحی لے کر کے گزرے تو وہاں کے تمام فرشتوں نے سر اٹھائے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا. تو دوسرے فرشتوں نے جواب میں کہا کہ وحی کا سلسلہ جاری فرمایا, جو وحی ایک مدت سے بند تھی اس کا سلسلہ جاری ہوا. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے, اللہ کا حکم جب اترتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام ملائکہ ایسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ تھرکراتے ہوئے بے ہوش جیسے ہو جاتے ہیں. بعد میں باری تعالیٰ ان کو ان کے اس گھبراہٹ کی کیفیت کو دور فرماتے ہیں. پھر یہ ملائکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں, بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کون سی بات ارشاد فرمائی, کہ آپس میں ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں. آج حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مشرکوں کے متعلق ہے کہ مشرکوں کو جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کو ایک گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ مشرکین باری سبحانہ و تعالی ان کے اوپر حجت کو تام کرنے کے لیے ان کے اوپر سے گھبراہٹ کو دور فرماتے ہیں. تو مشرک لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالی نے کیا بات دنیا میں فرمائی تھی. تو دوسرے مشرکین جواب میں کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو بات بھیجی تھی نا وہ بالکل حق کی بات تھی. اسے وقت پر یعنی مرنے کے بعد یہ مشرکین گویا کہ قرآن کی صداقت کا اقرار کر لیں گے اور وہ صداقت کا اقرار ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اس صورت میں اس آیت کا رب وہ منہا کی شک سے ہو جائے گا. گویا کہ مشرکین مرتے دم تک قرآن کے بارے میں شک میں پڑے رہے, مرنے کے بعد جب ان کو قرآن کے بارے میں یقین ہو گیا, آپس میں ایک دوسروں کو کافر لوگ عالم برزخ میں پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا اتارا تھا, کہا کہ حق بات قرآن وہی اتاری تھی, لیکن اس وقت کی تصدیق ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. قل من یرزقکم من السماوات والارض, اے نبی آپ ان کو پوچھو کہ آسمان اور زمین میں سے کون تم کو روزی دیتا ہے, آسمان سے بارش برسا کر کے اور زمین سے کھیتی اگا کر کے. قل اللہ, ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب کیا ہے, اس کا جواب آپ ہی دے دیجئے, وہ مشرکین نہ دے تو آپ دے دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی روزی کو اتارتے ہیں. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, سنے مشرکو یا تو ہم یا تو تم ہدایت پر ہیں یا کھلم کھلے گمراہی کے اندر ہے. یہ خاص انداز ہے دعوت دینے کا, چنانچہ مخالف کو سمجھانے کے لیے مخالف مجادل کے ساتھ نرمی ملاطفت کا برتاؤ کرنا چاہیے. چنانچہ ایسے موقع کے اوپر ان کو کہنا چاہیے کہ دیکھو تم شرک پر ہو, ہم توحید کے اوپر ہیں. اب دنیا میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں صحیح ہو, تمہارا شرک بھی صحیح ہماری توحید بھی صحیح, یہ تو ہو نہیں سکتا. اور دونوں غلط ہو کہ تمہارا شرک بھی غلط ہماری توحید بھی غلط, یہ بھی نہیں ہو سکتی. ہاں یقیناً ایک بات صحیح ہے ایک بات غلط ہے, یہ طے شدہ ہے. اب تم طے کرو کہ ہماری بات صحیح یا تم لوگوں کی بات صحیح. کا کائنات کی مختلف چیزوں میں غور کرو, ان بتوں کی حقیقت پر غور کرو اور فیصلہ کرو کون سی چیز صحیح اور کون سی چیز غلط. تو یہ بہترین انداز ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ, کسی کو آپ ڈائریکٹ کہیں گے نا تو گمراہ ہے, تو وہ جلدی نہیں مانے گا. کس انداز سے, بھائی دیکھ اپنے دو میں سے ایک صحیح اور ایک غلط ہے, دونوں صحیح بھی نہیں ہو سکتے دونوں غلط بھی نہیں ہو سکتے, چلو اپنے سوچ لے گا کون صحیح اور کون غلط ہے. تعالى هدن او في ضلال مبين قل لا تسألون عما جرمنا, اے نبی آپ ان کو کہو ہم جو جرم کرتے اس کے بارے میں تم سے اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا, ولا نسأل عما تعملون, اور تم لوگ جو شرک کرتے اس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال نہیں کریں گے. قل يجمع بيننا ربنا, آپ فرما دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو قیامت کے دن جمع کریں گے. ثم يفتح بيننا بالحق, پھر اللہ تعالی ہمارے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. وهو الفتاح العلیم, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑے فیصلہ کرنے والے بڑے جو ہے جاننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کا علم بھی بہت وسیع ہے. دیکھو آدمی جب ہیبت کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو ہیبت کی حالت کے اندر اس کو کوئی بات جلدی سمجھ میں آتی نہیں ہے, بلکہ بعض مرتبہ ہیبت ایسی طاری ہوتی ہے کہ انسان کی عقل کی کمزوری کا بھی وہ باعث بنتی ہے, عقل بھی انسان کی چلی جاتی ہے, اس لیے گھبراہٹ کی حالت میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, گھبراہٹ دور ہو جاوے تب کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے کبھی ملائکہ کا حال بیان ہوا کہ وہ مدہوش ہو جاتے ہیں, پھر ہوش آتے ہیں تب پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے بھی تو بتاؤ, یا اے نبی آپ ان کافروں کو کہو کہ مجھے بھی تو بتاؤ جن کو تم اللہ تعالی کا عبادت میں شریک ٹھہرا رہے ہو, ہے کوئی ایسا شریک مجھے بھی تو بتاؤ. کلا, ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی شریک. تمہارا حال کیا, دنیا کے اندر کسی نے کوئی خوبی دیکھی تو اس کو اللہ کا شریک کر دیا. ایک آدمی کو بچہ ہوتا نہیں تھا, کوئی بیماری تھی, اب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اس نے دوا دی تو ڈاکٹر کو الوہیت کا درجہ دے دیا, شریک کر دیا خدا کی الوہیت کے اندر. تو جو چیز نفع بخش ہوئی اس کے نفع سے متاثر ہو کر کے جو ضرر کو دور کرنے والی نظر آئی تو اس کے دار ضرر کو دور کرنے والا ہونے کی حیثیت سے ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا. اسی لیے مشرکوں کے یہاں ہر نفع اور نقصان دینے والی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے تاکہ عبادت کر کے نقصان دینے والی چیزوں کے نقصان سے بچے اور نفع دینے والی چیزوں کا نفع حاصل کرے. اسی لیے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 33 کروڑ خداؤں کی لوگ پرستش کرتے ہیں, 33 کروڑ خداؤں کی. تو اس طرح یہ معبودان باطل, کیونکہ ہر نفع دینے والی چیز اور ہر ضرر دینے والی چیز کہ اگر انسان عبادت کرنے لگ جائے تو یہی کھچڑا ہوگا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون, یہ لوگ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کو بتا نہیں سکے تو بس وہی اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑے حکمت والے ہیں. اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. کاف فتن کا لفظ کفن سے ہے, اس لیے کہ جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو وہ سب کے لیے کافی اور شافی ہو جاتی ہے. تو ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے جنت کی خوشخبری, یعنی جو ایمان لاوے ان کے لیے, جو ایمان نہ لاوے ان کے لیے عذاب سے ڈرانے کے لیے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کا وعدہ کب ہوگا, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. یہ بطور مذاق اور استہزاء کے یہ لوگ کہہ رہے کہ کب یہ وعدہ ہے ایمان والوں, اے نبی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون, اے نبی ان سے کہو کہ تمہارے لیے اس دن کا وعدہ طے ہے, عذاب کے آنے کا وعدہ طے ہے، قیامت کے آنے کا وعدہ طے ہے، اس سے ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوں گے، ایک گھڑی بھی آگے نہیں جائیں گے. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا الذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اب مکہ کے کافر لوگ پھنس گئے، پھنسے اس طریقے سے کہ انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، ہم کو تو کیسے پتا چلے، ہم تو نحن امت امیہ، ہم تو سب امی ان پڑھ لوگ، چلو مدینہ کے یہودیوں سے تصدیق کرواؤ جو بڑے ذی علم لوگ ہیں، آسمانی کتابوں کا علوم ان کے پاس، ان سے تحقیق کروائے. تو تحقیق کرنے گئے تو مدینہ کے یہودیوں نے پوچھا کہ یہ جو شخص اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں ان کی باتیں کیا ہے؟ کہو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات کرتے ہیں، قیامت کی، جنت کی، جہنم کی، آسمان سے وہی کتاب آنے کی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے رسالت کی باتیں کرتے ہیں. تو ان علماء یہود نے کہا کہ یہ سب باتیں تو ہماری تورات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بالکل اس کے موافق ہے. تو کہنے لگے مکہ کے کافر لوگ کہ تو سب ایک ہی بانس کے چبلے ہیں بنے ہوئے، لہذا ہم جو ہے کسی کو نہیں مانتے، جاؤ تم یہودیوں کو بھی نہیں مانتے، تمہارے مذہب کو بھی نہیں مانتے اور تم کو بھی نہیں مانتے، جاؤ سب کو نہیں. وقال الذين كفروا کافر لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن کے اوپر اور ان کتابوں کے اوپر جو اس قرآن سے پہلے اتاری گئی، تورات، انجیل. ولو ترى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو جب دیکھیں گے کہ ظالم کافر لوگ قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں مجرمانہ حیثیت سے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام، یعنی عوام سرداروں سے کہے گی تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم نہیں ہوتے تو ہم نہیں بھٹکتے، ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے تو سردار کہیں گے ہم تم کو مار مار کر کے تھوڑا ہی کفر کرواتے تھے، ہم نے تو تم کو ایک راستہ بتایا، تم اپنی مرضی سے اس غلط راستے کو اپناتے تھے. کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور یعنی کون؟ رعایا، عوام، ان لوگوں سے جو بڑے بنے بیٹھے تھے، لیڈر گیڈر لوگ، کہ اگر تم نہ ہوتے، ارے لیڈرو گیڈرو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور نبی کے اوپر ایمان لے آتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، یہ بات سن کر کے بڑائی مارنے والے لیڈران کہیں گے کمزوروں سے، کمزوروں سے یعنی عام اہل کفر سے، متبعین سے، انحن صددناکم عن الہدى بعد اذ جاکم، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا؟ ہدایت کے آ جانے کے بعد، نبی کے آنے کے بعد، نبی کی دعوت کے آنے بعد، کیا ہم نے تم کو پکڑ پکڑ کر کے باندھ باندھ کے روکا تھا؟ بل کنتم مجرمین، ہم ہی مجرم تھے، تم ایمان نہیں لائے. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كانوا يعملون. اب کمزور لوگ، عوام، رعایا کہیں گے بڑے لیڈروں گیڈروں سے کہ تمہاری رات دن کی تدبیریں ہم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنی، تم رات دن ہمارے پاس آ کے ہمارے اوپر محنت کرتے تھے کہ نہیں ایمان نہیں لانے کا، اسلام غلط ہے، دین غلط ہے، نبی غلط ہے، وحی غلط ہے، رسالت غلط ہے، رات دن کو مختلف تدبیریں کرتے تھے ہم لوگوں کو ایمان اور ہدایت سے روکنے کے واسطے جب تم ہم کو حکم دیتے تھے. کہ ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کرے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے. لہٰذا اے لیڈرو, قصور تمہارا ہے. وَأَسَرُ النَّدَامَةَ, اور آپس کے اندر چپکے چپکے پچھتائیں گے دونوں لوگ. چونکہ کھلم کھلے پچھتاوے تو جو ہے ایک دوسرے کے اوپر عیب بھی لگاوے, آر بھی لگاوے. جیسے کہ کسی کو مار پڑتی ہے تو دوسرا ساتھی کہے نا پڑی نا میرا بھائی, کھڑا ہونا پڑا نا 15 دن تک, سوتے بہت تھے نا نیچے منہ کر کے, اب کھڑا ہونا پڑا. تو اس طریقے کی بات دوسرے ساتھی لوگ ایر اور آر کے طور پر بولتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ کافر لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے چپکے چپکے پچھتائیں گے. چونکہ علانیہ طور پر تو وہ لوگ ندامت کا اظہار نہیں کر سکتے. لما رأوا العذاب, جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. بعض نے اثر الندامت کا ترجمہ ندامت کو ظاہر کرنے سے بھی کیا ہے, کیونکہ اثر کا لفظ دونوں معنی میں آتا ہے, چھپانے کے بھی اور ظاہر کرنے کے بھی. اب ہر ایک اپنی ندامت کو ظاہر کریں گے کہ تیری وجہ سے میں بھٹکا, میری وجہ سے تو بھٹکا, ایک دوسرے پر الزام ڈالتے ڈالتے پچھتائیں گے علانیہ طور پر. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا, اور ہم نے ان کے گلوں کے اندر آگ کا ہار تھوک ڈال دیا کافروں کے گلوں کے اندر. ہل تجزون الا ما کانوا یعملون, جو دنیا کے اندر وہ لوگ برے اعمال کرتے تھے بس اس کی سزا ان کو آخرت کے اندر دی جائے گی. وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون, اور ہم کسی بھی بستی کے اندر کسی ڈرانے والے کو بھیجتے تو وہاں کے عیش پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی, جو باتیں تمہارے ذریعے سے بھیجی گئی ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوا ہے. کہ ہر دور میں ایسا رہا کہ ان لیڈروں نے ہی نبی کی مخالفت کی ہے. آپ کے زمانے میں ہی یہ مالدار لوگ اگر مخالفت کرے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, اور یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ ہمارا مال بھی زیادہ, ہماری اولاد بھی زیادہ, اور ہم کو آخرت کے اندر کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی ہم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا, اولاد کی دولت سے نوازا, عزت سے نوازا, اقتدار سے نوازا, یہ دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے. تو اللہ, ہم تو قیامت کو مانتے نہیں, اگر بالفرض آئی تو کافر کہتے تھے کہ ہم کو وہاں بھی وہ سب نعمتیں ضرور ملے گی, اور کہنے لگی کہ ہم ایمان والوں تم سے بھی زیادہ مال اور اولاد والے ہیں اور ہم کو آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا رب رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں کشادہ کرتے ہیں تاکہ امتحان لے لے کہ رزق ملنے کے اوپر ہی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر کے یعنی ناپ ناپ کر کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور تم جو چیز بھی اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. جو چیز بھی تم خرچ کرو, چنانچہ بدلہ کبھی تو مال میں اضافے کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی بدلہ دل کے جینا کی شکل میں ہوتا ہے, کبھی بدلہ قناعت کی شکل کے اندر ہوتا ہے. کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ جو تم نے خرچ کیا اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. بلکہ مفسرین تو عجیب بات فرماتے کہ وما انفقتم کے اندر صرف مال کا خرچ کرنا نہیں, عام ہے یہ, تم اپنا وقت خرچ کرو گے اللہ کے دین کے لیے تو بھی اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. تم اپنی جسمانی قوت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو گے تو بھی اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. تم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. تو مال، وقت، جسمانی صلاحیت، ذہنی صلاحیت، ہر ایک کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے. وہو خیر الرازقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. وما انفقتم وما اولادكم وما اموالكم ولا اولادكم للتي تقربكم عندنا زلفا. تمہارا مال اور تمہاری اولاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے رہے. کہ مال اور اموال کے ذریعے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں بن سکتا. ہاں، جو آدمی یعنی کافروں کا مال اور اولاد، الا من آمن، مگر جو آدمی ایمان لایا وعامل صالحا اور اس نے نیک کام کیے، تو اس کو اس کا ایمان بھی فائدہ دے گا، اس کے نیک کام بھی فائدہ دیں گے، اس کی اولاد بھی فائدہ دے گی، اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فائدہ دے گا، باقی کافروں کو فائدہ نہیں دے گا. فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، ہم لوگوں کو ان کے عمل کے اوپر دگنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کم از کم 10 گنا اور اس سے زیادہ. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین کے ساتھ مزے اڑا رہے ہوں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں یعنی قرآن کے اندر کوششیں کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو عاجز ٹھہرانے کے لیے یعنی اس میں اشکال اعتراضات پیدا کرنے کے لیے اور اس کے اندر غلط جو ہے مطلب نکالنے کے واسطے، وہ لوگ عذاب کے اندر پکڑ کر کے لائے جائیں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دیکھو یہ مقرر آ رہا ہے، اوپر بھی آیا یہاں بھی آیا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سابقہ مضمون کی تاکید ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ انسانوں کے افراد یا جمیع انسان کے اعتبار سے ہیں. انسانوں کے افراد کے اعتبار سے ہو تو کیا، کسی انسان کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی انسان کو اللہ نے غریب بنایا. تو مالدار کے لیے مالداری امتحان، غریب کے لیے غریبی امتحان. اور یہ بھی ہے کہ ایک ہی انسان کو اللہ کبھی مالداری دیتے ہیں اور اسی انسان کو کبھی اللہ غریبی عطا فرماتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں. والذین یسعون، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو کوئی بھی چیز بھلی تم اللہ کے نام سے خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اس میں تمام چیزیں خرچ کرنے کی بات آ گئی، مال، جسمانی قوت، ذہنی صلاحیت اور جو ہے وقت، ہر چیز اس کا اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کام کرنا وہ بھی صدقہ ہے. کوئی آدمی اپنے نفس پر اور اپنے اولاد، گھر والوں پر، بیوی بچے پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے. اور حدیث نے یہ فرمایا، جو آدمی اپنی آبرو بچانے کے لیے خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے. جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، تو اس کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے کر کے رہیں گے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے حکم کے مطابق، تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے کر کے رہیں گے. ہاں، جو خرچ فضول، زائد از ضرورت تعمیرات یا کسی گناہ میں کیا، تو اس کے بدلے کا اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ آبرو بچانے کے لیے خرچ کرنے کا کیا مطلب، تو ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے بارے میں تم کو یہ خیال ہو کہ آپ سانس لینے آیا ہے اور خیال یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف لوگوں کو بات کرتا پھرے گا, بدگوئی کرتا پھرے گا, آپ پر عیب لگاتا پھرے گا, کہا اس کو کچھ دے دو تاکہ وہ آپ کے خلاف لوگوں کے سامنے بولتا نہ پھرے. کتے کو روٹی ڈال دو تاکہ بھونکنا بند کر دے, وہ بھی جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے شامل ہے. بعض روایتوں کے اندر آیا کہ زمانی جاہلیت کے اندر دو شخص تھے, دونوں ایک کاروبار کے اندر شریک تھے. ان میں سے ایک ساتھی مکہ سے دور کسی ساحلی علاقے کے اندر تجارت کے لیے چلا گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کی نبوت کا چرچا ہوا تو ساحل پر رہنے والے دور والے ساتھی نے خط لکھا اپنے وہ مکہ والے دوسرے ساتھی کو پارٹنر کو اور پوچھا کہ یہ جو نبی نے تمہاری یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا تم لوگوں نے کیا اثر لیا؟ تو اس پر وہ مکہ کے رہنے والے ساتھی نے جواب میں لکھا کہ قریش میں سے تو کوئی بھی ان کا تابعدار نہیں ہوا, صرف غریب مسکین بے حیثیت فقیر لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں, یہ جواب میں لکھا ہے. تو یہ خط کا جواب جب وہاں پہنچا سمندر کے کنارے والے علاقے میں تو وہ ساتھی جو وہاں کناروں پر رہتا تھا اس نے اپنی تمام تجارت چھوڑ کر کے فوراً مکہ کا سفر کیا اور مکہ آ کر کے اپنے ساتھی کو کہا اس شخص کا پتہ مجھے بتاؤ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. یہ ساحل سے آنے والا آدمی کتب سماویہ آسمانیہ کا مطالعہ کیا کرتا تھا, تورات انجیل وغیرہ پڑھا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے بڑی بڑی باتیں اسلام کی بتلائی, توحید نماز روزہ حج وغیرہ موٹی موٹی باتیں آپ نے فرمائی. آپ کی زبان سے یہ بات سن کر کے اس نے فوراً کہا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اور اس نے کہا آپ کی دعوت کا حق ہونا تو مجھے عقل سے سمجھ میں آیا اور اس کی ظاہری علامت میں نے یہ دیکھی کہ آپ کے ماننے والے سب غربا فقرا مساکین ہیں اور ان آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سابقہ نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے ابتدان قوم کے غریب فقیر لوگ ہوتے ہیں, دنیا کے اعتبار سے کم حیثیت لوگ. بس یہ بات سن کر کے وہ آدمی ایمان لے آیا, میں آپ کی نبوت کو صحیح اور سچا جانتا ہوں اور یہ جو بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کبھی دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملنا یقینی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا, میں تم پر خرچ کروں گا یعنی بدلہ دوں گا, اور ہر روز فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن, اے اللہ جو روک لے رہے اس بخیل کے مال کو ضائع فرما. اللہم آتی منفقاً خلفاً, اے اللہ جو خرچ کرے اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر کے خرچ پر بدلہ ملتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور وہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رازقین جمع کیوں لایا گیا حالانکہ رزق دینے والے تو اکیلے اللہ. تو رازقین تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو جمع کا پیغا استعمال ہوا ہے وہ اس اعتبار سے کہ حقیقت میں رزق تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ رزق کے اسباب بنتے ہیں, جیسے باپ کما کے علاوہ اولاد کے واسطے اور جو ہے دوسرے رشتے دار رزق کا ذریعہ بنے. تو دنیاوی ظاہری اسباب جو رزق کے ذرائع بنتے ہیں ان سب کے اعتبار سے رازقین جمع کہا گیا, ورنہ حقیقت میں رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے. یوم نحشرہم جمیعا, جس دن ہم ان تمام مشرکوں کو جمع کریں گے. ثم نقول للملائکہ, پھر ہم ملائکہ سے کہیں گے, یہ ملائکہ سے باری تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ کافروں کو ذلیل اور مایوس کرنے کے واسطے ہیں, اور بت تو مخاطب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس لیے ملائکہ جو افضل ترین مخلوق ہے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے, انہی کو باری تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے. ثم نقول للملائکۃ اہؤلاء یاکم کانوا یعبدون, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے, تمہاری پرستش کرتے تھے. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم, ملائکہ کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, آپ ہی ہمارے ولی تھے, آپ ہی ہمارے مالک تھے, آپ ہی ہمارے مولا تھے. من دونہم یہ کافر نہیں, ہمارا ان کافروں سے کوئی تعلق نہیں, ان ہماری پرستش کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم تو آپ کو اپنا رفیق والی سمجھتے تھے. بل کانو یعبدون الجن, بلکہ وہ لوگ جنات کی شیاطین کی عبادت کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون, اور ان کافروں کے اکثر لوگ اسی جن اور شیطانوں کے اوپر ایمان لاتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یعبدون الجن کا کیا مطلب, جنات اور شیطان کی عبادت کرتے تھے, کا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان نے دل میں جو وسوسہ ڈالا اس شیطانی وسوسے کے اوپر عمل کرنا, یہ ہے یعبدون الجن. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ زمانے جاہلیت کے اندر جنات متشکل ہو کر کے بھی آتے تھے, شیاطین متشکل ہو کر کے آتے تھے. جیسا کہ قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک جماعت, تو جو شیطان ان کے سامنے متشکل ہو کر کے آیا وہ یہ سمجھے کہ یہی ملائکہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, اسی لیے ان لوگوں نے جو ہے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا, ان کی پرستش کرنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ عمر بن لحی یہ وہ پہلا شخص ہے جو فرشتوں کی شکل ملک شام سے منتقل کر کے حجاز لایا, اور حجاز والوں کو بتلایا کہ یہ ملائکہ کی شکل صورت ہے تاکہ وہ لوگ ملائکہ کی اس طریقے سے پرستش کرے. اکثرهم بهم مؤمنون, اور ان کے اکثر جو ہے ایمان لانے والے ہیں شیاطین کے اوپر. اب ظاہر بات ہے کہ کفار کے تو تمام کی تمام شیاطین کی بات ماننے والے, پھر اکثرهم کیوں کہا گیا, تو یہ ملائکہ کے اپنے علم اور جانکاری کے اعتبار سے. گویا ملائکہ احاطۂ علمی کا دعویٰ نہیں کرتے, ملائکہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اکثر جو ہمارے سامنے آئے وہ اس حال کے اندر ہے, اور جن کافروں کا حال ہم کو معلوم نہیں ان کے بارے میں ہم کوئی بات بتلانا نہیں چاہتے, جن کے حال کو ہم جانتے ہیں ان کے حال کو ہم بتلاتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ بھائی کفر کا تعلق دل سے ہے, ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کافر دل میں کفر رکھتے ہو, زبان پر ایمان کا اظہار کرتے ہو, زبان پر کفر کو ظاہر نہ کرتے ہو, تو دل کے حالات کا تو ملائکہ کو بھی پتہ نہیں ہے. ملائکہ تو ظاہری اعمال لکھتے اور لکھتے ہیں, دل کے حالات تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. ان ملائکہ نے جو اکثرهم کہا کافروں کے بارے میں وہ ظاہری حالات کے اعتبار سے کہا, باقی حقیقت کے اندر ان تمام کافر ملائکہ یعنی شیطان کی پرستش کرتے ہیں.